المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، موضوع سخن ہے حسین وارث انبیاء، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں کچھ انبیاء کی صفات، کمالات اور اہداف کا تذکرہ کیا، جن صفات کی میراث اور کمالات کو میراث میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حاصل کیا اور اس میراث کو امت کے حوالے کیا، جس میں میراث حضرت آدم، میراث حضرت نوح اور میراث ابراہیم خلیل اللہ کا ہم نے تذکرہ کیا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے آدم سے میراث انسانیت اور نوح سے کشتی نجات اور حضرت ابراہیم سے قربانی کا سلیقہ اور امتحانات میں نجات حاصل کرنے کا طریقہ حاصل کیا اور امام حسین نے امت کے حوالے کیا. بطور خلاصہ امام نے فرمایا اپنے انقلاب کے ذریعے سے کہ جتنے امام بارگاہیں ہیں وہ کشتی نجات ہیں، کہ اس دور میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو حسین کے مقاصد اور حسین کے انقلاب کے اسباب سے منسلک کر لو تاکہ دنیا بھی تمہاری آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے. در حقیقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے انقلاب کربلا کے ذریعے سے انبیاء کی میراث کو امت کے حوالے کیا. السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. دل چاہتا آج کی مجلس میں، جو فضائل کی تقریباً آخری مجلس ہے، میں اس میراث کا تذکرہ کروں جس میراث کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حاصل کیا. وہ میراث آخری نبی، ختم نبوت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام کی سب سے معتبر ہستی، کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت، جو انسان اول، جو عقل اول، جو نور اول ہے، جس کے وجود سے کائنات کا وجود، جس کی مسکراہٹ سے کائنات میں تبسم، جس کے آنے سے دنیا کی بقا، اور جس کے لیے پروردگار عالم نے دنیا کو خلق کیا، وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو انسان کامل، جو عقل کل، جو نور اول ہے، جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کی خلقت ہوئی، جس کے سبب پروردگار عالم نے دنیا کو پیدا کیا، اس عظیم ہستی کا تذکرہ کریں جس نے انسانیت کو بھرم عطا کیا. اس کا انسان بن کر دنیا میں آ جانا ہی انسانوں کے لیے فخر کا سبب ہے. ہم افتخار کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ انسان ہیں. انہوں نے فخر سے کہا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، اس سے بڑھ کر انسانوں کی فضیلت اور کیا چاہیے کہ نور اول کہے کہ میں تم جیسا انسان ہوں۔ وہ آسمان پہ رہنے والا زمین پر آ کر زمین پر رہنے والوں کو آسمان کی بلندیوں سے آشنا کرا چکا ہے۔ اس کو یاد کریں جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں کے ذریعے سے تعریف کی ہے۔ تمام انبیاء کے کمالات رکھنے والا انسان، تمام اولیاء کے صفات رکھنے والا انسان، اس کی تعریف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں الگ طریقے سے کی ہے۔ ہم چار مرحلوں پہ گفتگو کریں گے کہ پروردگار عالم نے ہمارے آخری نبی کو کیا عطا کیا، پروردگار عالم نے آخری نبی کے صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں کس طرح کیا ہے، پروردگار عالم نے اپنی محبت کا اظہار اپنے نبی سے کیسے کیا ہے، اور امت کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ آخری نبی کی اطاعت کیسے کریں اور حق کیسے ادا کریں۔ کسی نہ کسی نبی کا ایک صفت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، کوئی صفوۃ اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، لیکن قرآن مجید میں آخری نبی کی جو صفات اور عطائے پروردگار ہے آخری نبی کی ذات میں، وہ نرالے انداز میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جس کا ذکر کیا ہے کہ مؤمنین کے لیے کہا ہے، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پروردگار احسان جتا رہا ہے مؤمنین پر کہ ان کے درمیان پروردگار عالم نے رسول کو بھیج دیا۔ کچھ لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد، اسلام کا اظہار کرنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوتا، ہم ایمان نہ لے آتے تو کیا ہوتا۔ پروردگار عالم نے ان کو جواب اس طرح دے رہا ہے، اگر تمہارے درمیان رسول نہ آتے تو کیا ہوتا۔ تم اپنے ایمان کے ذریعے سے رسول پر احسان مت جتاؤ، بلکہ پروردگار رسول کو تمہارے درمیان بھیج کر جو تم جاہلیت کے دوران زمانے میں آپس میں لڑ پڑتے تھے، تمہارے درمیان ہم نے رسول کو بھیج کر رحمت کا پیغام پہنچایا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اِذْ بَعَثَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور یہ پہلی عنایت ہے پروردگار عالم کے رسول اسلام کی ذات بابرکت پر، اور کہا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَ آوا۔ ارے دنیا میں کتنے یتیم ہیں جن کی کوئی سرپرستی اور کفالت کرنے والا نہیں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا اے رسول تو ہمارے لیے الگ ہے، تیری ذات ہی ہمارے لیے الگ ہے، تو محبوب کبریا ہے۔ علم یجد کا یتیم انف آوا، تجھے ہم نے یتیم پایا اور تو پرورش کر دی، تیری پرورش کی ذمہ داری ہم نے لے لی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے دیکھا کہ تو مال، تیرے مال کی تجھے ضرورت ہے تو ہم نے تجھے مالدار بنا دیا، تجھے تنہائی میں دور ہونے کی ضرورت تھی ہم نے مونس و ہمدم تجھے قرار دے دیا ہے، تجھے تنہا ہم نے رہنے نہیں دیا، تجھے اکیلا ہم نے رہنے نہیں دیا، نہ تنہا تجھے اکیلا رہنے نہیں دیا، تنہا رہنے نہیں دیا، فقیر رہنے نہیں دیا، بلکہ ہم نے تیرے وجود کو بابرکت بنا دیا۔ تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ ہم نے اس کو وحی کا درجہ دے دیا۔ اور کیجیے گا میرے عزیزو، تعریف رسول ہو رہی ہے، ہم نے تیری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو وحی کا درجہ دے دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وہ بات کرتا ہی نہیں، جب بات کرتا ہے زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے آیت تو آیت بن جاتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے حدیث تو حدیث بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کتنا بڑا امین ہے، وہ اپنے حدیث کو آیت کہہ بھی سکتا تھا، آیت کو حدیث کہہ سکتا تھا، اس نے کہہ دیا آیت تو آیت ہے، اس نے کہہ دیا حدیث تو حدیث ہے۔ کس کا رابطہ تھا اللہ کی بارگاہ سے، کون جا کر تحقیق کرتا تھا، کر سکتا تھا، کسی کی رسائی نہ تھی مشیت پروردگار تک، واحد یہ انسان تھا روئے زمین پر زبان سے نکلا ہوا جملہ آیت تو آیت ہے، حدیث تو حدیث ہے۔ اتنا بڑا امین، اتنا بڑا امین، خدا نے کہہ دیا قل تو اس نے بھی قرآن میں کہہ دیا قل، خدا نے کہہ دیا قل ہو اللہ احد، اے رسول کہہ دو اللہ ایک ہے۔ رسول نے نہیں کہا امت سے کہ اللہ ہو الاحد، اللہ ایک ہے، نہیں، قل کو بھی قرآن میں شامل کر دیا تاکہ امت یہ نہ کہے کہ رسول نے اپنا کوئی حرف قرآن میں رکھ دیا، جیسے لیا ویسے پہنچا دیا۔
اتنا بڑا امین کہ ایک لفظ کو بھی اس نے نہیں بدلا. تو ہماری سب سے بڑے دلیل تو یہی ہے امامت کی, بھیجنے والا امین, لانے والا امین, پیغام پہنچانے والا امین, تو بچانے والا بھی امین ہی ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھیجنے والا امین ہے اللہ, ایک امین اس کی ایک صفت ہے. جبرائیل امین ہے لانے والے, پہنچانے والا جب پہ رسول امین ہے تو بچانے والا اور اس کی محافظت کرنے والا بھی امین ہی ہونی چاہیے. رسول امین ہے, رسول صادق ہیں, اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو پروردگار عالم نے وحی کا درجہ دے دیا. کتنی تعریفیں کی ہیں پروردگار عالم نے آخری نبی کی, کتنی عنایتیں دی ہیں. اے رسول, ہر نبی کو ہم نے ایک ایک معجزہ دیا ہے, تمام انبیاء کے معجزات کو جمع کر کے ہم نے تیری خدمت میں قرآن دے دیا. قرآن تمام انبیاء کی معجزات کا مجموعہ ہے. اس میں عیسیٰ کا تذکرہ بھی ہے, اس میں موسیٰ کا تذکرہ بھی ہے, اس میں داؤد کا تذکرہ بھی ہے, اس میں ابراہیم کا تذکرہ بھی ہے. صرف تذکرہ نہیں ہے, ضرورت پڑنے پر وہ تذکرہ معجزے میں بدل سکتا ہے. ہر نبی کے تذکرے کو سمیٹ کر پروردگاران نے معجزہ بنا کر قرآن کو رسول اسلام کی خدمت میں دے دیا. یہ عنایت پروردگار ہے رسول پر. صرف اتنا ہی نہیں, انبیاء کا جو سلسلہ آدم سے چلا تھا خاتم النبین پر آنے کے بعد آخری رسول پر ختم نبوت کا اعلان کر کے بتا دیا, اب اس سے برتر کوئی ہستی دنیا میں نہیں ہے. خاتم النبین کا مطلب سلسلہ رسالت ختم ہو رہا ہے, سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے. اس سے بہتر انسان اب دنیا میں آنے والا نہیں ہے. خدا کے کارخانے کی شاہکار کا نام ہے محمد عربی, جس کے بعد کوئی وجود دنیا میں نہیں ہے. اما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کوئی کسی کے باپ رسول نہیں ہے مگر وہ خاتم النبیین ہے. ختم نبوت یعنی ختم کمالات در ذات وجود رسول اکرم. اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے, کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. اس میں کمالات کا مجموعہ دیکھ لو جسے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ میں تمام وہ صفات کو عطا کر رہا ہوں, وہ کمالات کو جو آخری نبی کے سزاوار ہے, جو آخری نبی دنیا کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں, پیغام انسانیت, وہ سارے کمالات کو لے کر آ رہے ہیں. حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچ خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری. دنیا کے انبیاء اور اولیاء, وہ جتنے بزرگوں کے درمیان اور زوات میں جتنے حسن پایا جاتا ہے, جتنی صفات پایا جاتی ہیں, ان صفات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کا نام ہوگا رسول اکرم. یہ شعر ہے نا بھی, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آپ کے پاس یوسف کا حسن بھی ہے, آپ کے پاس عیسیٰ کی مسیحائی بھی ہے, آپ کے پاس حیبت موسیٰ بھی ہے. وہ سارے صفات جب جمع ہو جاتے ہیں ایک ذات میں تو وہ ذات کا نام ہو جاتا ہے رسول اکرم. تو آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں نا, اس شعر میں کچھ تساہل ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آپ کے پاس حسن یوسف کا حسن ہے, آپ کے پاس موسیٰ کی حیبت ہے, آپ کے پاس عیسیٰ کی مسیحائی ہے. نہیں, اس شعر میں کچھ تساہل پایا جاتا ہے, شاعر نے شعر کہہ دیا ہے, لیکن تفسیر یہ ہے کہ یوسف کا حسن رسول کے پاس نہیں, رسول کے حسن کا ایک پرتو یوسف کے پاس ہے. موسیٰ کی حیبت رسول کے پاس نہیں, رسول کی حیبت کا ایک پرتو موسیٰ کے پاس ہے. عیسیٰ کی مسیحائی رسول کے پاس نہیں, رسول کی مسیحائی کا ایک پرتو عیسیٰ کے پاس ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ عنایات پروردگار عالم ہے رسول اکرم پر. اے رسول, ہم نے تیرا نام متبرک قرار دیا ہے. نبیوں کے نام قرآن مجید میں ہر جگہ ملتے ہیں. سب سے زیادہ جس نبی کا نام قرآن مجید میں ہے وہ موسیٰ. جو کتاب رسول اکرم پر نازل ہوئی اس کتاب میں رسول کا نام صرف چار جگہوں پر ہے. جس نبی کا نام جو آج اسلام کے خلاف جو سب سے زیادہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں, ان کے نبی کا نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے. میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ قرآن کوئی متعصب کتاب نہیں ہے. اگر تعصب قرآن مجید میں ہوتا تو نہ موسیٰ کا نام ہوتا نہ عیسیٰ کا نام ہوتا. قرآن میں تعصب نہیں ہے, دین اسلام میں تعصب نہیں ہے, اور تعصب کے بنا پر, جھگڑے کے بنا پر ہم نام نکالنے والے بھی نہیں ہیں. نہ موسیٰ کا نام نکالیں گے نہ عیسیٰ کا نام نکالیں گے. کسی کا نام قرآن مجید سے نکلے گا نہیں, اس لیے کہ تعصب ہمارے پاس نہیں ہے. ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں, آخر نبی کو بھی مانتے ہیں. تعصب ان کے پاس ہے جو موسیٰ تک پہنچ کر رک جاتے ہیں, جو عیسیٰ تک پہنچ کر رک جاتے ہیں. تعصب ان کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن میں انبیاء کے نام بھرے پڑے ہیں, لیکن جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس ذات کا نام قرآن مجید میں صرف چار جگہوں پر ہے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ محمد کا نام قرآن مجید میں کیوں کم ہے؟ تو پروردگار عالم آواز دے گا, میں نہیں چاہتا میرے محبوب کا نام بار بار قرآن میں ذکر ہو. ارے بار بار قرآن نام لینے سے مقام اتنا بلند نظر نہیں آئے گا. نام کی جگہ پر صفات کا تذکرہ کرتے چلے جاؤ, شخصیت معاشرے میں ابھرتی چلی جائے گی. میں نے چار جگہوں پہ نام لیا لیکن صفات میں نے ذکر کرنا شروع کر دیے. کبھی میں نے رحمت للعالمین کہا, کبھی میں نے شاہد کہا, کبھی میں نے نذیر کہا, کبھی میں نے منیر کہا, کبھی میں نے سراج کہا, کبھی میں نے, اب جب اس کے دوش پر کبھی رضا آ گئی تو میں نے یا ایہ المزمل کہہ دیا, کبھی چادر آ گئی تو یا ایہ المدثر کہہ دیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سب مل کے صلوات پڑھتے ہوئے ممبر سے قریب ہو جاتا کہ آنے والوں کو زحمت نہ ہو. بلند ترین آواز میں صلوات پڑھیے محمد والا. ہم نے صفات سے عاشقہ منور کر دیا رسول کے وجود کو. کبھی طہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا, کبھی رحمت للعالمین کہا, کبھی شاہد کہا, کبھی نذیر کہا, کبھی بشیر کہا, کبھی داعی کہا, کبھی شہید کہہ دیا. کتنا بڑا مقام پروردگار عالم نے آخری نبی کو عطا کیا ہے. وہ جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, ہر نبی کو ہم قوم اس کی قوم کے ساتھ بلائیں گے. ہر نبی کو ہم اس کی قوم کے ساتھ بلائیں گے. عیسیٰ کو بلائیں گے عیسیٰ کی قوم کے ساتھ, موسیٰ کو بلائیں گے موسیٰ کی قوم کے ساتھ. ہر نبی کو اس کے قوم کے ساتھ بلائیں گے. بعنوان گواہ, وہ گواہی دیں گے اپنے قوم کے اعمال کی, وہ گواہی دیں گے اپنے قوم کے عقیدے کی, وہ گواہی دیں گے اپنے قوم کے کردار کی. یوں ہی کسی کو چھوڑ دیا نہیں جائے گا. انکم لمسئولون, جتنی نعمتیں بڑی ہوں گی اتنے سوال بھی زیادہ ہوں گے. جس کے پاس عاشور ہے سوال کم ہوں گے نہیں, سوال زیادہ ہوں گے. جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنے ہی سوالات زیادہ ہوں گے. مانگ لینا آسان ہے, نبھانا مشکل ہے. انسان بارگاہ پروردگار میں مانگ لیتا ہے, پروردگار مجھے دے 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 دے, مانگنا آسان ہے, وہ نعمتوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے. وہ اما بے نعمت رب کا فحدث, چھٹے امام نے آیت کی تلاوت کی اور کہا نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو اصحاب سے چھٹے امام نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی نعمتیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کسی نے کہا کھانا, کسی نے کہا پانی. تو امام نے فرمایا نہیں, اللہ بہت بڑا کریم ہے, وہ ان سوالوں کا جواب تم سے طلب نہیں کرے گا کہ تم نے کتنا پانی پیا کتنا کھایا. وہ بڑا کریم ہے, وہ غفار ہے, وہ تمہیں معاف کر دے گا. لیکن ایک نعمت ہے جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اصحاب نے پوچھا یا ابن رسول اللہ وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو چھٹے امام نے فرمایا وہ ہماری محبت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا سوال ہوگا. آخر نبی کے چاہنے والے ہیں تو سوال ہوگا, مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں تو سوال. ولایت اور امامت کا حق آسان نہیں ہے کہ ہم ادا کر دیں. حق آزاداری آسان نہیں ہے کہ ہم ادا کر دیں. سوال ہوں گے, اس لیے کوشش کریں ہر لمحہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ کم از کم اتنا کہہ سکیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. تو یہ اقرار ہی خود بتا دے گا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وجعنا بك على هؤلاء شهيدا, ہر نبی کو ہم بلائیں گے ان کی قوم کے ساتھ کہ وہ اس کے قوم کے اعمال کے کردار کے عقیدے کی گواہی دیں گے. اے رسول ہم تمہیں ان انبیاء پر گواہ قرار دیں گے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ. جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کی نبوت کی اور رسالت کی گواہی دیں گے ہمارے آخری نبی. امت کی گواہی دینا آسان ہے, نبوتوں کی گواہی دینا مشکل ہے. کتنا مقام بلند ہوگا جو انبیاء کی نبوت و رسالت کی گواہی دے رہے ہیں. وہ جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, شہید کہہ دیا پروردگار نے. کبھی رحمت للعالمین کہا، کبھی شہید کہہ دیا، اور بتایا مقام نبوت کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، اور مقام آخری نبی کیا ہے. یہ ہمارے رسول ہیں. کبھی عنایتوں سے نوازا، کبھی صفات کا تذکرہ کیا. لیکن چلیے دیکھیں پروردگار عالم نے کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اس بندے سے. خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، حبیب اللہ. خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ کتنا خوبصورت خطاب پروردگار عالم نے اس بندے کو عطا کیا ہے. پوچھا گیا خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خلیل وہ جو جا کر بات کرے، حبیب وہ جسے اللہ بلا کر بات کرے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کتنی محبتوں کا اظہار کیا. قرآن مجید میں دیکھیے گا، جس شہر میں رسول رہے پروردگار عالم نے اس شہر کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بہذا البلد، جن ماں باپ کے آغوش میں آپ نے پرورش پائی ان ماں باپ کی قسم پروردگار عالم نے کھائی، وہ والدیوں وما ولد، جس شہر میں رہے وہ شہر کی قسم، جنہوں نے پرورش کی ان کے وجود بابرکت کی قسم. پیغمبر اسلام کے دل کا تذکرہ، کسی بھی نبی کے آدھا و جوارے کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے سوائے پیغمبر اسلام کے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک. یہ وہ کمالات ہیں جو انبیاء مانگ مانگ کر حاصل کر رہے تھے، پروردگار عالم رسول اسلام کو دیکھ دیکھ کر عطا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا تھا پروردگار میرے دل کو گشادہ کر دے، انشراح صدر، یعنی میرا دل اتنا بڑا ہو جائے کہ میں ظالم کے دربار میں جاؤں، وہ تانا دے تو میں ہضم کر لوں. خوبصورت تفسیر میں نے بتا دیا آپ کے جملے میں، دربار فرعون میں جاؤں، وہ کچھ جملہ کہے تو میں اسے ہضم کر سکوں، اسے برداشت کر سکوں، میرے دل کو بڑا کر دے. موسیٰ مانگ رہے تھے تو پروردگار عطا کر رہا تھا، یا رسول اسلام بستر پر ہیں پروردگار عطا کرتا چلا جا رہا ہے. کتنا چاہتا ہے پروردگار عالم ہمارے رسول اکرم کو. علم نشرہ لکا صدرک، کیا ہم نے تیرے دل کو گشادہ نہیں کیا؟ وہ وضعنا عنک وزرک، تمہارے کندھے پر جو بوجھ تھا ہم نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. وہ رفعنا لکا ذکرک، ہم نے تیرے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ جہاں اذان میں اللہ کا نام ہے وہاں رسول کا نام ہے، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول کا نام ہے. ساری دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی اذان گونج رہی ہوتی ہے، جہاں اشہد ال لا الہ الا اللہ ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. اذان میں نام رسول کا، نماز میں، تشہد میں نام رسول کا، کلمے میں نام رسول کا، جہاں جہاں اللہ کا نام نظر آیا وہاں وہاں ہمیں محمد کا نام نظر آیا، وہاں وہاں محمد کا نام نظر آیا ہے. کتنا بلند کر دیا پروردگار عالم نے اس نام کو. وہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا اس نام کی بلندی کو، کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. چھٹے چوتھے امام جب بازار شام میں پہنچے تو کسی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ جیتا کون ہارا کون؟ دشت کربلا میں جیتا کون ہارا کون؟ امام نے فرمایا انتظار کرو، اذان ہونے دو، اگر اس اذان میں نام محمد آ جائے سمجھ جاؤ ہم جیت گئے. کیا خوبصورت تفسیر بتائی ہے امام نے، کیا خوبصورت تفسیر بتائیے. اگر اذان میں نام محمد آ جائے تو سمجھ جاؤ ہم جیت گئے، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ نام محمد کو زندگی عطا کریں، حیات عطا کریں. دشمن یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس نام کو مٹا دے، ہم نے قربانیاں دے کر اس نام کو بتا لیا، بچا لیا. آج دنیا میں جہاں بھی اذان ہوتی ہے، جب مؤذن چاہے اپنا ہو یا پرایا، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، جب بھی وہ اذان میں محمد اور رسول اللہ کہتا ہے تو در حقیقت وہ حسینیت کے جیت کا اعلان کرتا ہے. اللہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ جب بھی کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا. رفانا لکا ذکرک، ہم نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس نام کو کمزور نہیں بنا سکتی، کمزور نہیں بنا سکتی. کسی شاعر نے کہا، فارسی شاعر نے، یہ نام محمد ہی بڑا خوبصورت ہے، جب بھی ہم نام محمد لینے کی کوشش کرتے ہیں دو مرتبہ ہمارے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں. جی اس میں تشدید بھی ہے تو محبت ہے، نام محمد میں تشدید ہے تو محبت میں تشدید ہے. بڑا خوبصورت ہے یہ نام، بڑا خوبصورت ہے نام. اللہ نے اس نام کو بلند کر دیا، اس کے اعضاء و جوارے کا تذکرہ، رسول کی زبان کا تذکرہ قرآن میں ہے، رسول کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، رسول کی نیند کا تذکرہ قرآن میں ہے، رسول کے جاگنے کا تذکرہ قرآن میں ہے، رسول کے نماز کا تذکرہ قرآن میں ہے. ارے وہ سو جائے تو پروردگار عالم تذکرہ کرے، وہ عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے تو پروردگار عالم کہے اے رسول کچھ عبادت کم کر. کتنا خیال ہے اللہ کو، کتنا خیال ہے اللہ کو اپنے حبیب کا. سورہ مزمل میں کہتا ہے رسول نماز اتنی نہ پڑھو کہ دن میں تمہارے لیے سختی ہو جائے، دنیا کا واحد عابد ہے یہ جس کے لیے معبود کہہ رہا ہے کہ نماز کم پڑھو. کتنی نمازیں پڑھی پیغمبر اسلام نے، کہا سو جاؤ نماز پڑھو سو جاؤ، تم رہبر ہو، دنیا میں کام بھی کرنا ہے، دن میں لوگ تمہیں سونے نہیں دیں گے، یہ جو بدو عرب ہیں تمہیں ہر لمحہ جگاتے رہیں گے، دن میں تمہیں سونے نہیں دیں گے، کچھ دیر سو جاؤ. نماز کا تذکرہ رسول کے جاگنے کا تذکرہ، رسول کے جنگ کا تذکرہ، رسول کی صلح کا تذکرہ. اسی لیے جب کسی رسول کی زوجہ سے کسی نے پوچھا رسول کا اخلاق کیا ہے تو اس نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا کانا خلقہ القرآن، قرآن پھیلے تو رسول کی زندگی بنے، سمٹے تو قرآن بن جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اتنا بلند کر دیا پروردگار عالم نے ذکر کو، ہر لمحہ آپ کا تذکرہ، ہر لمحہ آپ کا تذکرہ، آپ کے احترام کا انداز بتایا. لوگ محمد کے نام لے کر پکارتے تھے، خدا کو یہ لہجہ پسند نہیں آیا. عرب آتے تھے، آنے کے بعد کہتے اے محمد ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. پروردگار نے کہا اپنی زبان کو کنٹرول کرو، یہ تمہارا بھائی یا تمہارا دوست نہیں، یہ تمہارا لیڈر ہے، یہ میرا نبی ہے زمین پر، میرا محبوب ہے زمین پر. اس طرح نہ مت بلاؤ جیسے تم دوستوں کو بلاتے ہو، انتظار کرو وہ آ جائے تو بات کر لینا. اگر تم نے ایسا نہیں کیا، پھر توہین کرنے کی کوشش کی تو پروردگار عالم نے دھمکی دی، اگر پھر تم نے میرے رسول کی توہین کی تو یاد رکھو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے نیک اعمال ایک اہانت کے بدلے باطل ہو جائیں گے. احترام رسول کا طریقہ سکھایا، کس طرح احترام کیا جاتا ہے، بلند کر دیا اپنے نام کو. اتنا ساری آیتیں نازل کی محمد کی تعریف میں، آپ کی زندگی کی تصویر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے پیش کر دی. کان خلق اور قرآن، پیغمبر اسلام کا اخلاق ہی قرآن ہے. دیکھنا چاہتے ہو قرآن میں کیا ہے، پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لو. اگر وہ کسی کے دروازے پر رک رہے ہیں تو قرآن ہے، وہ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں تو قرآن ہے، وہ کسی کو بزم میں بلا رہے ہیں تو قرآن ہے، کسی کو بزم سے نکال رہے ہیں تو قرآن ہے. کانا خلقہ قرآن، پوری زندگی قرآن ہے. قرآن نور ہے تو رسول نور، قرآن ہدایت ہے تو رسول ہدایت، قرآن ذکر ہے تو رسول ذکر، قرآن عبادت کا پیغام دے رہا ہے تو رسول کی ذات عبادت کا پیغام دے رہی ہے. اس لیے مولانا رومی نے اشعار میں خوبصورت جملہ کہا تھا، اے محمد میں تیری کیا تعریف کروں، ذکر بھی تو ہے، ذاکر بھی تو ہے، مذکور بھی تو ہے، قصد بھی تو ہے، قاصد بھی تو ہے، مقصود بھی تو ہے، علم بھی تو ہے، عالم بھی تو ہے، معلوم بھی تو ہے، شکر بھی تو ہے، شاکر بھی تو ہے، مشکور بھی تو ہے، صبر بھی تو ہے، صابر بھی تو ہے، صبیر بھی صبور بھی تو ہے، عابد بھی تو ہے، عبد بھی تو ہے، عبادت بھی تو ہے، شجیع بھی تو ہے، شجاع بھی تو ہے، شجاعت بھی تو ہے، اعلیٰ بھی تو ہے، علی بھی تو ہے، مولا بھی تو ہے. میں کیا تیری تعریف کروں. کس لفظ سے تعریف کروں، الفاظ کم پڑ جائیں گے جب تعریف محمد میں لب گشائی کی جائے گی. الفاظ کم پڑ جائیں گے. مکمل قرآن نازل کیا پروردگار عالم نے رسول کی مدح میں, رسول کی مدحت میں جب قرآن نازل کیا, آیتوں کو بھیجا, حدیث قدسی کو بھیجا رسول کی تعریف میں, تب بھی اللہ کا دل نہ بھرا. سوئے ہوئے تھے رسول بستر پر, آواز قدرت آئی, اے رسول زمین پر کیا کر رہے ہو, کچھ عرش پر چلے آنا, آگے بیٹھ کر بات کرتے ہیں, بلا کر بات کرتے ہیں, برابر بات کرتے ہیں. چلو اتنی دوری بھی کیوں, زمین پر تم اور عرش پروردگار, عرش ساتویں آسمان پر, اتنا فاصلہ پروردگار عالم کو گوارا نہ ہوا. بستر پر لیٹے ہوئے تھے, آئے کریمہ نازل ہوئی, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. اے میرے بندے راتوں رات آ جاؤ, سواری کے لیے براق تمہارے لیے تیار ہے, راستہ دکھانے کے لیے جبرائیل تمہارے لیے ساتھ ہیں, اٹھو آؤ ملاقات کریں, بیٹھ کر کچھ بات کرتے ہیں. فدنا فتدلا فکانا قابا قوسینا او ادنا. اتنے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ اور اب محبوب, محبوب کے درمیان, حبیب و محبوب کے درمیان دو کمانوں کے علاوہ کوئی فاصلہ نہ رہا. کوئی کمان لے نہیں گیا تھا ناپنے کے لیے, بس ایک تصور ہے جو اللہ نے پیش کر دیا ہے. دو کمانوں سے زیادہ کوئی فاصلہ نہ تھا, صرف زبابول اللہ رہا تھا, لہجہ کسی اور کا تھا. اس لیے جب معراج سے واپس آئے پیغمبر اسلام نے تو فرمایا, اے علی میں نے میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کو دیکھا, چار جگہوں پہ میں نے میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کو دیکھا. جب بیت المقدس پہنچا, بیت المقدس کی بنیادوں پر میں نے میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کو دیکھا. جب چرخ چہروں پر میں پہنچا, میرے نام کے ساتھ تمہارے نام کو دیکھا. جب اللہ کے عرش کے پایوں کو دیکھا, لکھا ہوا تھا میرے نام کے ساتھ تمہارا نام. جنت کے دروازے پر میں نے دیکھا, میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھا ہوا تھا. یہ کوئی خطابت میں نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, یہ روایتیں ہیں ہمارے پاس. میرے نام کے ساتھ میں نے تیرے نام کو دیکھا, چاروں جگہوں میں میرے نام تیرے نام کو دیکھا. اور اللہ نے عطا بھی کیا ہے, پانچ چیزیں مجھے عطا کی ہیں, پانچ چیزیں تجھے عطا کی ہیں. جامع الکلام مجھے عطا کیا, جامع العلوم تجھے عطا کیا, کوثر مجھے عطا کیا, تسنیم تجھے عطا کیا, نبوت مجھے عطا کیا, امامت تجھے عطا کیا, وحی سے مجھے نوازا, الہام سے تجھے نوازا, عرش پر مجھے لے گیا, اور عرش کے سارے دروازے پروردگار عالم نے تیرے لیے زمین پر کھول دیے. جو میں جا کر بات کر رہا تھا تو زمین پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر, بلندی ہے بلندی. اس بلندی کا تصور انسان کرے, جا کر میں بات کر رہا تھا, پروردگار عالم نے معراج کی شب وہ سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے, تو زمین پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا. میرے اور اللہ کے درمیان سوائے لہجے کے اور کوئی فاصلہ نہیں تھا, وہ لہجہ کسی اور کا نہیں تھا, وہ لہجہ علی کا تھا. وہ لہجہ کسی اور کا نہیں تھا, وہ لہجہ علی کا تھا. پیغمبر اسلام نے پلٹ کر پوچھا, پروردگار یہ لہجہ علی کا لگتا ہے, علی کے لہجے میں بات کیوں؟ جب وسیلہ کا وسیلہ اپنایا جاتا ہے تو اس کے بعد سوال بھی ضروری ہے, یہ وسیلہ کیوں؟ جب وسیلہ لہجے کو اپنایا پروردگار عالم نے, تو پیغمبر اسلام نے پوچھا, بھائی پروردگار یا اللہ یہ علی کے لہجے میں گفتگو کیوں؟ آواز قدرت آئی, ہو کا عالم ہے, عرش پر پہلی مرتبہ آئے ہو, کوئی کہیں نظر نہیں آتا, ملکوت کا عالم ہے, باہلاہوت کا عالم ہے, یہاں آنے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں, یہاں پر علم ہی علم ہے, یہاں نور ہی نور ہے, یہاں حجاب کا تصور نہیں ہے. اگر نور حجابات میں چھن کر آئے تو آنکھوں کو تکلیف نہیں دیتا, اگر نور بغیر حجاب کے ہو تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں. یہ نور ہی نور ہے, یہاں علم ہی علم ہے, یہاں طہارت ہی طہارت ہے, یہاں عفت ہی عفت ہے, یہاں خالص صفات ہیں, صفات چھن کر نہیں آئی ہیں, صفات بے آئی نہیں حقیقت ہے. یا کن حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس مقام پر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہو کے عالم میں تنہائی میں کوئی طرح ہمدم ہو, کوئی طرح مونس ہو. میں نے تیرے دل کو ٹٹولا, تیرے دل کے قریب کون ہے؟ تو سوائے علی کے میں نے کسی کو نہیں پایا. میں نے کسی اور کو نہ پایا، تیرے دل کے قریب میں نے کسی اور کو نہ پایا۔ میں نے علی کے لہجے میں بات کی تاکہ تجھے تسکین ہو جائے، کوئی طرح ہمدم ہو، کوئی طرح مونس ہو۔ علی اس ذات کا نام ہے جس نے محمد کو نہ زمین پر اکیلا چھوڑا، نہ عرش پر اکیلا چھوڑا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تنہائی کا احساس جو نبوت کو ہونے نہ دے اسے علی کہتے۔ علی کے لہجے میں بات کی، دربار یزید میں زینب نے علی کے لہجے میں گفتگو کی۔ یہ وہاں پیغمبر اللہ نے استعمال کیا لہجہ تاکہ انس ظاہر ہو جائے، یہاں زینب نے علی کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ عفت پر پردہ رہے۔ وہاں پردہ ہٹا کر بات ہو رہی تھی، یہاں پردہ ڈال کر بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، علی مزاج، علی دل، علی نظر، زینب ہے تجھ میں نہج بلاغا کے سب اثر۔ زینب جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں، ایک آسمان پہ خدا، ایک زمین پر زینب۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک آسمان پہ خدا، ایک زمین پر زینب۔ لہجہ علی میں بات کی، معراج پر بلا لیا پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو، زمین پر کیا کر رہے ہو؟ چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کیا بات کی پروردگار عالم نے اور پیغمبر اسلام سے؟ آئے تو تین پیغام لے کر آئے آسمان سے، ایک ابو طالب کی خدمت میں سلام، ختیجہ کی خدمت میں پیغام، اور علی کی ولایت کا اعلان۔ یہ معراج کا ماحصل ہے، اس پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ تین پیغام لے آئے زمین پر پیغمبر اسلام، ابو طالب کی خدمت میں سلام، اس لیے کہ یہ نہ ہوتے تو رسول کا کوئی ہمدم نہ ہوتا۔ بہت لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، اکثر ہمارا اساتید کہتے ہیں جب بھی عزاداروں کی گفتگو کرنا یا انجمنوں کی گفتگو کرنا، ہر انجمن میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرش عزا پر آ نہیں پاتے، فرش عزا کے باہر کھڑے ہو کر ان کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عزادار نہیں ہیں، وہ لوگ ابو طالب کا کام انجام دیتے ہیں، ان کا باہر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے سارا مجمع باہر چلا جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں۔ وہ ایسا کام کرتے ہیں، ان کا کام نظر نہیں آتا، لیکن در حقیقت اگر وہ نہ ہوتے تو یہ فرش عزا نہ ہوتی۔ وہ پہلے آتے ہیں اور آخر میں جاتے ہیں، وہ پہلے آتے ہیں اور آخر میں جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو فرش عزا نہ ہوتی۔ ان کا اندر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عزادار نہیں ہے۔ رسول کے بزم میں نہ بیٹھنا ابو طالب کے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ رسول کے نہیں ہیں۔ وہ اگر نہ ہوتے تو رسول نہ فرش نبوت بچھا سکتے تھے اور نہ فرش رسالت بچھا سکتے تھے۔ فرش بچھا کر ابو طالب نے کہا، بیٹا جاؤ، تم امامت اور نبوت اور ولایت کا اعلان کرتے جاؤ، میں حفاظت کرتا چلا جاؤں گا۔ اس حفاظت پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ معراج کا تحفہ جو بھیجا، کہہ دو ابو طالب کی خدمت میں سلام۔ جس ذات کو اللہ سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ عرفان سمجھنے کو عرفان ضروری ہے، عرفان سمجھنے کو عرفان ضروری ہے، ایقان سمجھنے کو ایقان ضروری ہے۔ کفار نہیں سمجھیں گے ایمان ابو طالب، ایمان سمجھنے کو ایمان ضروری۔ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والا۔ ابو طالب کی خدمت میں سلام، ختیجہ کی خدمت میں ایک پیغام۔ پتا ہے کیا پیغام ہے؟ پیغام میں تحفہ پروردگار، عطا پروردگار، کوثر پروردگار، یعنی وجود اعلان ظہور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ ولا سوف یعطیک ربک فترضی۔
پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے تو پیغمبر اسلام کی دل میں تمنا ہوئی ہمارا بھی کوئی قبلہ ہو. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, تمنا دل میں ہوئی کہ ہمارا بھی کوئی قبلہ ہو. تو پروردگار عالم کو یہ تمنا رسول کی اتنی پسند آئی, درمیان نماز میں حکم ہوا بیت المقدس سے مڑ جاؤ کعبے کی طرف, میرا رسول تمنا کرے اور اللہ پورا نہ کرے. وقبلتن ترضا, قرآن مجید میں آئے تھے تم راضی ہو رہے تھے اس قبلے کی طرف جو اللہ کا گھر ہے, اس کی طرف پروردگار عالم نے رخ کو موڑ دیا, تمنا دل میں پیدا ہوئی. تو کچھ دن وہی نازل ہونا رک گئی تھی. پتہ ہے رسول اسلام کے زمانے میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہی نازل نہیں ہو رہی تھی, کچھ دن ایسے گزر گئے جہاں آیتیں نازل نہیں ہوئیں. اور ظاہر سی بات ہے جو جیسے میں نے اشارہ کیا تھا گزشتہ مجلس میں, کچھ لوگ جملے چھوڑ جاتے ہیں جی, کچھ لوگ لقمے دیتے ہیں کچھ لوگ جملے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ جملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کے قریب آتے تھے کفار کہتے تھے اللہ رسول سے ناراض ہو گئے, ہو گئی نبوت ختم ہو گئی. اگر نبوت ہے تو آیت کہاں, اگر نبوت ہے تو سورہ کہاں. تو پروردگار عالم نے آیتیں نازل کی, ما ودعک ربک وما قلا. رسول اسلام ناراض ہونے لگے تو آیت نازل, اے رسول ناراض مت ہونا, آیتوں کا نہ آنا بھی ایک مصلحت ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ رسول کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام. کبھی کبھی رسول کہتے ہیں نا انتظار کرو, کوئی سوال کرتا تھا تو رسول پیغمبر اسلام کہتے تھے انتظار کرو, ابھی انتظار کرو. پر تو کفار یہی کہتے تھے انتظار کرو, رسول کو پتہ نہیں ہے, ہمارے رسول ہی کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ مصلحت پروردگار تھی تاکہ انتظار کریں, آیت آئیں جبرائیل لے آئیں تو بتائیں تاکہ پتہ چل جائے کفار کو یہ رسول کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے. مکتب میں جانے نہ دیا تاکہ یہ کسی استاد کا کلام نہ بن جائے, شعر کہنے نہ دیا تاکہ کسی شاعر کا شعر نہ ہو جائے, اور لکھنے نہ دیا تاکہ کسی رائٹر کا کلام نہ ہو جائے, بلکہ خالص رکھا رسول کو تاکہ اللہ کا کلام ہو جائے. خالص رکھا رسول کو, خالص رکھا تھا کہ اللہ کا کلام ہو جائے. ما ودا کا ربو کا وما قلا, ناراض مت ہونا, اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ کچھ پیغام تمہیں دینا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ والا صوفا یوتی کا ربو کا فتردا, بہت جلد تمہیں ہمیں ایسی نعمت دیں گے جس نعمت کو پانے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے. اکثر فقہا یہ کہتے, مفسرین یہ کہتے, وہ کون سی نعمت ہے جس کو پانے کے بعد رسول نے شکر کی نماز ادا کی ہے؟ وہ نعمت وجود فاطمہ ہے, انا آتینا کل کوثر. انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر. بیٹی اس وجود کا نام ہے جس کو پانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ شکر کی دو رکعت نماز پڑھے. ہمیشہ یہ نہیں کہ بیٹا ہونے کے لیے کیا دعا ہے, ہمیشہ یہ کہ بیٹی کی ذمہ داری پروردگار عالم ماں باپ کو دیتا ہے, اس ماں باپ کو دیتا ہے جو ذمہ داری کو برداشت کر سکتے ہوں. اے رسول ہم نے عطا کیا ہے تمہیں کوثر, جو خدا کہہ رہا تھا رسول کو کہ نماز کم پڑھو تھوڑی دیر سو جاؤ, وہی خدا کہہ رہا ہے فاطمہ کو پانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لو, وہ شکرانے کی نماز ہے. ان آتینک الکوثر, خدیجہ کی خدمت میں پیغام دے دو کہ ان کی آغوش میں ایک بچی پیدا ہونے والی ہے جس کا نام ہے فاطمہ. پیغام پروردگار ہے, اس لیے حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں صدف کوثر, گوہر گوہر جو جس سیپ میں ہوتا ہے اسے صدف کہتے ہیں. فاطمہ اگر کوثر ہے تو صدف کوثر ہے خدیجہ. بعض زوجات نے کہا یا رسول اللہ اس بوڑھیا کو کتنا یاد کرتے ہیں آپ. پیغمبر اسلام نے فرمایا اس کو میں کیوں نہ یاد کروں, اس نے جو مجھے دیا ہے تم نے دے نہیں سکتے, اس نے مجھے فاطمہ عطا کیا ہے, تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ فاطمہ جیسا وجود مجھے دے. ان آتینک الکوثر, سلام سنا دو اور اعلان کر دو زمین پر جا کر نبوت و رسالت کی گواہی اسی وقت تکمیل ہو سکتی ہے جب رسالت و نبوت کی گواہی کے ساتھ امامت و ولایت کی گواہی ہو جائے.
یہ اعلان غدیر میں رسمی طور پر ہوا، ورنہ تو سند معراج کی شب لکھی جا چکی تھی کہ جاؤ زمین پر کہہ دو علی ولی ہے، علی تمہارا وصی ہے، وہ امام ہے۔ تو پروردگار عالم نے آخری نبی کو آسمان پر بلا لیا، چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کو تنہائی پسند نہیں تھی، رسول زمین پر رہے اور وہ آسمان پر رہے، گفتگو کرنے کے لیے پروردگار عالم نے بلا لیا۔ کتنا بڑا مقام، صفات عطا کر دیے، عنایتیں عطا کر دیں، اور محبت کا اظہار اتنا زیادہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایسا لگتا ہے کہ قرآن مکمل رسول کا قصیدہ ہے، ہر آیت میں رسول کی تعریف ہے۔ بسم اللہ سے لے کر آخری والناس تک رسول کا قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن۔ یوں ہی نہیں بلکہ ہمارے اساتید نے کہا ہے، پروردگار عالم نے اپنی ایک صفت بھی رسول کو دے دی۔ ایک صفت، کسی نبی کو پروردگار عالم نے اپنی صفت نہیں دی ہے، لیکن رسول کو، اپنے رسول کو اپنی ایک صفت دے دی، کہا ہوا رؤوف الرحیم۔ بتائیے رسول کون ہے؟ یہ رسول رؤوف بھی ہے، یہ رسول رحیم بھی ہے۔ رحیم اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنی صفت اپنے رسول کو دے دی کہ یہ رسول دہشت گرد نہیں ہے، اس رسول کا پیغام کسی کو قتل کرنے کا پیغام نہیں ہے، یہ بسم اللہ کی تفسیر ہے، یہ زمین پر اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ رسول کا نام لے کر جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مسلمان کے خلاف قیام کرنے والے ہیں۔ جس اسلام کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، جس رسول کا لقب رحیم ہو، پیغام رحمتوں والا ہو، وہ دین کبھی کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ پیغمبر اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، بڑے رحیم تھے رسول، بڑے رحیم تھے۔ اے رسول تیرا مرتبہ میں کیا بیان کروں، جو معراج پر جانے والا رسول، تھوڑی بلندی ہمیں ملتی ہے تو مکڑ جاتے ہیں، تھوڑی بلندی، ایک سیڑھی بڑھا کر بٹھا دیا آپ نے، کیا بٹھا دیا، ساری مصیبت مول لی۔ مجھے نہیں کہہ رہا ہوں، کتنا بڑا مقام پروردگار عالم نے رسول کو عطا کیا، معراج تک بلا لیا، اتنی بلندی پر جانے والا رسول جب زمین پر آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں جن کو فقراء اور مساکین کہا جاتا ہے۔ اس بلندی پر جانے والا رسول ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہے، ذرہ برابر کہیں شائبہ نظر نہیں آتا کہ یہ امت سے الگ ہے، یہ امت کے درمیان میں ہے۔ اتنا بڑا رحیم رسول، عبادتوں کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کہیں دہشت گردی نظر نہیں آتی ہمیں۔ پیغام پہنچائیے دنیا کو کہ ہمارا رسول رحیم ہے، بڑا رحیم ہے۔ کنیز کو دیکھا رو رہی تھی، پوچھا کیا ہوا، کہ 4 درہم مالک نے دیے تھے، بازار سے کچھ سودا لے آؤں، 4 درہم گم ہو چکے۔ رسول نے کہا علی اس کو 4 درہم دے دو۔ 4 درہم اس کنیز نے لیے، گھر کی طرف گئی، دیر ہو گئی تھی، گھر والوں نے اندر نہیں لیا، پھر روتی ہوئی واپس آئی۔ رسول نے پوچھا کیا ہوا، کہ گھر والے تیار نہیں ہیں۔ رسول نے کہا چلو میرے ساتھ، میں اس گھر تک آتا ہوں جس گھر میں تم رہتی ہو۔ اس گھر کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، السلام علیکم، گھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم، گھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو مالک خانہ دوڑ کر آیا علیکم السلام۔ تو رسول نے پوچھا پہلی مرتبہ تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ مالک خانہ بھی بڑا سیانہ تھا، اے رسول آپ کی آواز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، آپ کی آواز مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، پھر میں سلام سننا چاہ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس کنیز کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے آزاد کر دو۔ یا رسول اللہ جتنے میرے گھر میں کنیزیں ہیں، غلامیں ہیں، سب تم آپ کے نام پر آزاد۔ ایک لمحے کے لیے رسول نے درنگ نہیں کیا، تاخیر نہیں کی، مصیبت زدہ کسی کو بھی دیکھا، میرے رسول نے اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ یہ اخلاق پیغمبر ہمیں دنیا والوں کو بتانا چاہیے کیا ہے اخلاق۔ نہ تنہا دن کی روشنی میں آپ نے لوگوں کی مدد کی، رات کی تاریکی میں آپ نے مدد کی، مصلی سے کبھی دور نہیں ہوئی. اتنا بڑا مقام پانے کے بعد کبھی آپ نے اپنے آپ کو مصلی سے جدا تصور نہیں کیا. ام سلمہ کہتی ہیں رات کی تاریکی میں اٹھ کر رسالت مآب گھر کی چھت پر چلے گئے. میں نے پیچھا کیا کہاں جا رہا ہے رسالت مآب, تو میں نے دیکھا رسالت مآب سجدے میں ہیں, آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. کیا دعا کی؟ میں ایک دعا کا فقرہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا تھا, بس یہاں تک آپ کو لے آیا کہ پیغمبر اسلام نے جو دعا کی اس دعا کا فقرہ یہ ہے, پروردگار مجھے تو نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو کبھی نہ چھیننا. کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے ہمارے پاس نعمتیں کیا ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا پروردگار جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان نعمتوں کو کبھی نہ چھیننا, اس لیے کہ اگر تو نے مجھ سے نعمتوں کو چھین لیا تو میرے دشمن مجھ سے خوش ہو جائیں گے, میرے دشمن کو کبھی خوش نہ کرنا. جو نعمتیں ہمارے پاس, یہ دعا کریں پروردگار ہم سے یہ نعمتیں نہ لے لے. نعمتیں بہت بڑے بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہیں, شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. خود رسول کا وجود ہمارے لیے نعمت ہے. یا رسول اللہ اتنے سجدے کیوں؟ فتح مکہ کے بعد پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ رسول کی کوئی خطا نہیں, رسول کا کوئی گناہ نہیں, رسول کی کوئی غلطی نہیں, رسول معصوم ہے, رسول طاہر ہے. جب اعلان ہو چکا ہے تو پھر سجدے کیوں, سجدے کیوں؟ پیغمبر اسلام نے کہا علم اکن عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ یہ اخلاق پیغمبر ہے, یہ سیرت پیغمبر, یہ سنت پیغمبر ہے جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے. یہ رحیم ہے, اس کے دامن سے منسلک ہو جاؤ تو پروردگار ہمارے لیے بھی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سب مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں آخری نبی کو سمجھنے کے لیے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھ ہے. جی آزادی سے پہلے علامہ اقبال جو ہندوستان میں تھے, اشعار جو انہوں نے لکھا, آزادی کا جو تصور پیش کیا, وہ یہ کہ مسلمان قرآن سے بہت دور ہو گیا. جب دور ہو گیا تو رسول سے بھی دور ہو گیا ہے اور اہل بیت سے بھی دوری ہو جائے. قرآن قصیدہ ہے, قرآن قانون ہے کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے. نہ کہیں جدت افکار, نہ کہیں جدت کردار, نہ افکار عمیق. لفظ بڑے کٹھن ہیں. ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں جدت کردار, نہ افکار عمیق, نہ سوچ میں گہرائی تک نہیں. کچھ لوگ سوچتے بھی تو سطحی سوچ ہوتی ہے, سطحی سوچ. سوچ میں جتنی گہرائی ہوگی اتنی ترقی ہوگی, سوچ جتنی عمیق ہوگی اتنا ہی انسان کام کرتا چلا جائے گا. استاد نے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بنو گے, کہ بیٹے نے کہا بابا میں آپ کے جیسا بنوں گا. تو باپ نے کہا یہ بھی نہیں بن پائے گا, میں تو بڑا بڑا بننا چاہتا تھا یہ بن کے بیٹھا ہوں. اپنے ارادے کو, اپنی سوچ کو تو آگے بڑھا, اپنی سوچ کو آگے بڑھائے گا, جتنی سوچ کو آگے بڑھائے گا اتنی ہی محنت کرے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں نہ کردار میں کوئی جدت ہے, نیاپن ہے, اور نہ سوچ میں گہرائی ہے. نہ سوچ ہے نہ کردار, پھر ترقی کہاں سے ہوگی؟ ہند میں حکمت دیں کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں جدت کردار, نہ افکار عمیق. خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, کوشش کرتے نہیں آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا, اس سورہ کو وہاں آنا چاہیے تھا. بھئی قرآن بدلنے کی کوشش نہ کرو, خود کو بدلنے کی کوشش کرو. جب قرآن ہمارے معاشرے میں آ جائے گا سمجھ میں آ جائے گا مقام نبوت کیا ہے. خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کسی کاتی نہیں بندے کو غلامی کے طریق. قرآن آزادی کا پیغام دے رہا ہے, قرآن کو کہہ رہا ہے یہ کتاب ناقص ہے, ادھوری ہے. کیوں ادھوری ہے؟ کہ غلامی کے طریقے نہیں سکھاتی کہ کس کے انڈر میں کام کرنا چاہیے, کس کے ارادوں کے تحت کام کرو. قرآن کہہ رہا نہیں بھی, تیرا اپنا ایک ارادہ ہونا چاہیے, تیری اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے. جتنا قرآن معاشرے میں آتا چلا جائے گا, آخری نبی کا مقام ہمیں سمجھ میں آتا چلا جائے گا. کتنے بلند ہو گئے رسول اسلام, کتنے بلند ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا. جتنا بلند قرآن ہے اتنے بلند رسول, جتنا بلند دین ہے اتنے بلند رسول. اس نے کہہ دیا یہ قرآن تو قرآن, اس نے کہہ دیا یہ وحی تو وحی, اس نے کہہ دیا یہ حدیث تو حدیث, اس نے کہہ دیا یہ روایت تو روایت. اس رسول نے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین, میں سارے کمالات کو لے کر اللہ کا محبوب بندہ زمین پر ہوں, لیکن میرا نواسا نہ ہوتا تو میرا دین دنیا میں نہ پھیلتا. کس چیز کے وارث ہیں حسین؟ رسول کے کمالات کے وارث ہیں حسین. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں پیغمبر اسلام نے کہا انا من الحسین, میں حسین سے ہوں, اس لیے کہ جتنے کمالات کی بنیاد میں نے دنیا میں رکھی ہے, دشت کربلا میں حسین نے ان کمالات کو بچایا ہے. بنیاد رکھنا آسان ہے, بچانا مشکل ہے. اس لیے کسی بزرگ مفکر نے کہا اسلام محمدیت الحدوث و حسینیت البقا. اسلام یعنی کیا؟ دو ناموں کے درمیان اسلام ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اس آفتاب کا نام ہے جس کے طلوع میں محمد ہیں اور بلندی میں حسین ہے. جس کے طلوع میں رسول ہیں بلندی میں حسین ہیں, جس کی ابتدا میں رسول ہیں جس کی بقا میں حسین ہیں. دشت کربلا میں نے اشارہ کیا یہ حادثہ نہیں, مکمل رسول کے کمالات کو دشت کربلا میں بچا کر حسین نے اعلان کر دیا. میرے نانا نے جو کہا انا من الحسین, یہ نواسے کی تعریف نہیں, دین کی محافظت کرنے والی کی تعریف ہے. علماء کرام کہتے ہیں کیوں کہا انا من الحسین؟ جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے. میں حسین سے ہوں جسمانی اعتبار سے کیوں؟ اگر حسین نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کو وجود نہ ہوتا. اگر پیغمبر اسلام نسل کے اعتبار سے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں, اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے, حسین اس قربانی کو قبول نہ کرتے, تو دنیا میں رسول کا وجود نہ ہوتا. میں نے آسان لفظوں میں کہہ دیا آپ کی خدمت میں پوری تاریخ. فَفَدَائِنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ, کہ کون ہے اس قربانی کو قبول کرنے والا؟ آواز قدرت آئی عالم الست میں, عالم ملکوت میں, کون ہے جو اس قربانی کے بدلے اپنے آپ کو قربان کرنے والا؟ سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ حسین ابن علی ہیں. اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو ظاہری طور پر پیغمبر اسلام کا وجود دنیا میں نہ ہوتا. رسول کو وجود ظاہری طور پر عطا کرنے والے حسین, اور روحانی طور پر جتنے کمالات کا پیغام رسول نے دنیا کو دیا, سارے کمالات کو بچایا حسین نے دشت کربلا میں. انا من الحسین کسی بچے کی تعریف نہیں, ایک رہبر کی تعریف ہے, ایک لیڈر کی تعریف ہے. نماز کو بچایا حسین نے, زکوٰۃ کو بچایا حسین نے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بچایا حسین نے, قرآن کی عظمت و فضیلت کو بچایا حسین نے. دیکھیے انقلاب کربلا کے اوراق کو الٹ کر نمازیں ہوتی رہیں, لیکن دشت میں, صحرا میں, مقتل میں کسی نے مصلی نہیں بچھایا. مصلی بچھایا تو حسین نے. مصلی بچھایا فرادہ نماز کے لیے نہیں, مصلی بچھایا نماز جماعت کے لیے. نماز جماعت بغیر اذان کے نہیں, اذان بھی دی تاکہ اذان بھی باقی رہے, نماز بھی باقی رہے, جماعت کا تصور بھی رہے. زکوٰۃ ادا کی تو حسین نے, جہاد کا فریضہ ادا کیا تو حسین نے, قرآن کی عظمتوں کا اعلان کیا تو حسین نے. وارث یوں نہیں ہو جاتے, میراث یوں نہیں دی جاتی. حسین دو طرح کے وارث ہیں پیغمبر اسلام کے. ایک وارث جب بطور انفرادی طور پر پیغمبر اسلام نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ قرآن, دوسرے اہل بیت. اس اعتبار سے بھی حسین وارث, اور صفات کو بچا کر بھی حسین وارث ہے. وارث حبیب اللہ, اللہ کے حبیب کے وارث ہیں. نماز کو بچایا دشت کربلا میں, قرآن کو بچایا. ہمارے فقہ کہتے ہیں نوک سنا پہ مولا امام حسین نے جو قرآن کی تلاوت کی, تلاوت کر کے بتا دیا قرآن جادو نہیں ہے, قرآن سحر نہیں ہے. اگر سحر ہوتا تو موت کے بعد اس کا کوئی اثر نہ ہوتا. میں شہادت کے بعد قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں, یہ میرے نانا نے جو پیغام سنایا ہے یہ حق ہے, یہ جادو نہیں ہے. قرآن کی عظمت کا بھی اعلان کیا امام حسین نے دشت کربلا میں, اور عظمتوں کے لیے قربانیوں کی ضرورت تھی تو حسین نے کہا نانا اگر قربانیوں کی ضرورت ہو تو یہ حسین تیار ہے, یہ حسین تیار ہے. کتنی قربانیوں کی ضرورت ہے, جو کچھ چاہے اسلام مانگتا چلا جائے حسین دیتا چلا جائے گا. جی روایتیں ہمارے پاس بھری پڑی ہیں. مولا کائنات نے وصیت کی بیٹا حسین ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے اصحاب کو شہید کیا جائے گا. مولا امام حسین نے کہا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو بابا میں تیار ہوں. کل کی مجلس کا ایک جملہ ادھورا رہ گیا تھا, میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے کہا بیٹا حسین تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا, کیا تم تیار ہو؟ امام حسین نے کہا بابا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو حسین تیار ہے. آسان نہیں ہے میرے عزیز, 1400 سال کے بعد پڑھ لینا آسان ہے لیکن مقتل میں قربانیاں پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. مولا علی نے ایک جملہ کہا بیٹا حسین تمہارے بہنوں کی چادر ان کے سروں سے کھینچی جائے گی, کیا تو تم تیار ہو؟ امام حسین نے کہا بابا اگر نانا کا دین بچ رہا ہے. آواز نحیف ہو گئی, بڑا مشکل مرحلہ ہے نا. میں نے کہا تھا حضرت ابراہیم نے جب مال کی قربانی دی, جان کی قربانی دی, اولاد کی قربانی دی, ایک اور قربانی حضرت ابراہیم کے لیے نہیں تھی, وہ امتحان ہی نہیں تھا, وہ امتحان حسین کے لیے تھا, وہ ہے عزت کی قربانی. بہنوں کی چادر بھائیوں کی عزت ہوا کرتی ہے. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, پسے پردہ سے آواز آئی بھیا حسین کہہ دو میں تیار ہوں, اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو زینب کی رضا بھی قربان ہے. وہ شب آ گئی جس شب کا انتظار ہم نے سال بھر کیا. کئی شہیدوں کو ہم نے یاد کیا, کئی شہیدوں کو یاد کیا. میرا مولا عصر عاشور دشت کربلا میں تنہا رہ گیا. روایت یہ کہتی ہے کہ امام نے 4 مرتبہ یہ جملہ دہرایا حل من ناصر ینصرنا. پہلی مرتبہ جب امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو عالم ملکوت سے امام زمانہ کی آواز آئی اے میرے جد میں تیار ہوں تیری نصرت کے لیے, حکم پروردگار تو ملے. دوسری مرتبہ امام نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا, فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں زمین پر بھیج دے, یہ کون انسان ہے؟ یہ کون انسان ہے جو قربانیاں دیتا چلا جا رہا ہے, عرش پر ہنگامہ بپا ہے, ہمیں اجازت دے دے. آواز قدرت آئی نہیں ابھی اور امتحان باقی ہے, ابھی اور امتحان باقی ہے. تیسری مرتبہ آپ نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا, شہداء کربلا کے کٹے ہوئے سروں سے آواز آئی مولا آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جاتی, اجازت دلائیے اللہ کی بارگاہ سے پھر حیات ملے تو پھر جان قربان کر. عباس کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, اکبر کے لاشے سے آواز آئی, قاسم کے لاشے سے آواز آئے مولا پھر حیات مل جائے تو یہ جانے قربان ہو. بس عزادارو میں اس منزل تک آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. چوتھی مرتبہ امام نے حلمن کی آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا تو خیمے میں کورام بپا ہوا, آقا جلدی آئیے, ارے ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. باپ کی آواز خالی نہ جائے. چھوٹے بچے نے کہا لبیک لبیک یا حسین, بابا میں تیار ہوں, مجھے مقتل میں لے جاؤ, ارے جھولے میں میرا دل نہیں لگتا. امام قیمے کے قریب آئے, اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا, مقتل کی طرف امام لے آ رہے تھے. روایت یہ کہتی ہے امام نے ابا کے دامن میں بچے کو چھپا لیا. دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ امام واسطے اور وسیلے کے لیے قرآن لا رہے ہیں. ہاں ظالموں, قرآن ناطق کا ایک پارا حسین لا رہے تھے. امام مقتل میں اس بچے کو لے آئے جو بچہ انسانیت کا پیغام دے رہا تھا. امام نے عباس کو مقتل میں بھیجا, ظالموں نے عباس کو شہید کر دیا جو شبیہ علی مرتضیٰ تھے. شہادت کے بعد اعلان کیا کہ دنیا والے جان لو, جو یزیدی فوج میں ہیں وہ علی والے نہیں ہیں. اگر کوئی بھی علی کا چاہنے والا ہوتا تو عباس کے بدن پر کبھی تیر نہ چلاتا, ارے شباہت کو دیکھ کر تیروں کو روک لیتا. پھر علی اکبر شبیہ رسول کو بھیجا اور بتا دیا لوگوں جان لو, جو لشکر یزید میں ہے وہ رسول والا بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک بھی رسول والا ہوتا تو علی اکبر کے بدن پر تیر نہ چلاتا. ارے اصغر کو کیوں لا رہے امام؟ اصغر کو لانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ نہ علی والے ہیں نہ رسول والے ہیں. چھ ماہ کے بچے پر اگر ظلم کر ڈالے تو ان میں سمجھو کوئی انسان بھی نہیں. سمجھ جاؤ ان میں کوئی انسان بھی نہیں ہے. امام اس چھوٹے سے بچے کو لے کر مقتل میں آئے. امام نے سوال کیا, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, ارے سات محرم سے پانی بند ہو چکا ہے, یہ بچے کے لب خشک ہو چکے ہیں, ارے قریب ہے اس بچے کی روح پرواز ہو جائے. ارے تم میں کوئی صاحب اولاد ہے؟ تم میں کوئی صاحب اولاد ہے؟ ارے تمہاری نگاہوں میں حسین قصور ہے تو آؤ بچے کو پانی پلا دو. ارے کوئی جواب نہیں آیا. امام پانی نہیں مانگ رہے تھے, امام اتمام حجت کر رہے تھے تاکہ بتا دے دنیا والوں کو کہ حسین تنہا رہ گیا ہے, حسین اکیلا رہ گیا ہے, ان ظالموں میں کوئی انصاف نہیں ہے, کوئی رحم نہیں ہے. جب کوئی جواب نہیں آیا, روایت یہ کہتی ہے امام نے کربلا کی جلتی ریت پر بچے کو لٹا دیا. ارے وہ جلتی ریت ہے جہاں دانا بھی کوئی گرتا ارے تو بھن جاتا. امام نے دشت کربلا میں بچے کو لٹایا, ابا کے دامن میں اپنے چہرے کو چھپا لیا, اتنا روئے کہ ریشے مبارک آنسو سے تر ہو گئی. اتنا روئے کہ ریشے مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی, کسی کو رحم نہ آیا. امام نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا ہے حجت خدا کے بیٹے, ارے اپنی حجت کو تمام کر دینا. اصغر نے اپنے زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا, ارے مسکرانا شروع کیا, بابا میں شہادت کے لیے تیار ہوں, بابا میں قربانی کے لیے تیار ہوں. عمر سعد نے ہرملا کو حکم دیا, اے ہرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے, جب تک اصغر حسین کے ہاتھوں پر رہیں گے ارے فوج میں البلی مچ جائے گی, ارے روک لو حسین کے کلام کو قطع کر دو. روایت یہ کہتی ہے ارے ہرملا نے کمان میں تیر کو جوڑا, ارے تیر چلانا چاہ رہا تھا, ہاتھوں سے تیر چھوٹ کر زمین پر گر گیا. عمر سعد کہتا ارے تجھے کیا ہو گیا, ارے تو پہلوان ہے تیر چلا دے. تو ایک مرتبہ ہرملا نے کہا ہے عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ نہیں سکتا, ارے جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایک چادر پوش عورت. یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے ارے میرے بچے کا گناہ, ارے میرا اصغر بے قصور. ارے ارے میرے اصغر کا قصور کیا ہے؟ ارے یہ تین دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن اور ملا نے تیر چلایا، تیر سے شوبہ ششمہ اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، ارے خون بہنے لگا، حسین نے خون کو ہاتھوں میں لیا، چاہتے تھے آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی پانی نہ برسے گا، زمین پر پھینکنا چاہتے تھے، آواز آئی دانا نہ اگے گا، حسین نے خون کو اپنے چہرے پر ملا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کوئی دنیا کا باپ اس طرح وضو نہ کیا ہو جیسے حسین نے اصغر کے خون سے کیا، اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا، ارے من کا ڈھل گیا، باپ تھے، اصغر کو لے کر خیمے کے قریب پہنچے، ارے خیمے میں جائے یا نہ جائے، ماں دیکھے گی تو کیا ہوگا، بہن دیکھے گی تو کیا ہوگا، سات مرتبہ امام آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سات مرتبہ پیچھے آئے، رزن بے قضائے ہی و تسلیم لامر ہی، پروردگار اگر تیرا حکم ہے تو حسین اس مصیبت کو برداشت کر لے، تیرا حکم ہے تو راضی ہے تو حسین اس مصیبت کو برداشت کر لے گا۔ امام یا علی مدد کہہ کر اصغر کو لیے خیمے میں داخل ہوئے، ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، ایک ہی سوال کیا کہ امام زمین پر بیٹھ گئے، سوال یہ تھا بابا کہ اصغر کو پانی پلا گیا، بابا کیا اصغر کو پانی مل گیا؟ ارے حسین جواب دے نہ سکے، اب آ کے دامن کو ہٹا دیا اصغر کے گلے سے، بیویوں میں کورام بپا ہوا، ارے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے یہ شہید کربلا ہے، ارے یہ رضی کربلا ہے، خیمے میں ماتم بپا ہوا، امام لے گئے خیموں کے درمیان، امام ایک ننی سی قبر کھودنے لگے، امام نے ذوالفقار سے ننی سی قبر کھودی، اس بچے کو لٹانا چاہ رہے تھے، ارے پہلو سے کسی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، امام نے مڑ کر کیا دیکھا، تلوار کی پیشانی سے آنسو ٹپک رہے ہیں، امام نے پوچھا اے ذوالفقار تیری آنکھوں سے کیسے آنسو؟ اس نے کہا مولا میں تو آئی تھی دشمنوں کو مارنے کے لیے، ارے ننھی سی قبر کھودنے، بس آزادہ رہو، بس آزادہ رہو، دو جملے اور اجازت دیجئے مصیبت کے میں پڑھ دوں، میں تو زلف ننھی سی قبر کھودنے کے لیے نہیں۔ امام نے قبر میں اصغر کو لٹایا، ارے دفن کیا، اتنے آنسو بہائے اور قبر تر ہو گئی، امام نے زمین سے کہا میرا بچہ بھوکا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، اے کربلا کی زمین میرے بچے کا خیال کرنا۔ امام جب اصغر کو دفن کیا اور دامن کو جھاڑ کر کھڑے ہو گئے تو کیا دیکھا، ایک شخص مقتل میں آ رہا ہے، ہاتھ میں کچھ لیے آ رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین اس کے قریب گئے، پوچھا اس وقت کون ہے جو حسین کو یاد کر رہا ہے؟ اس نے کہا انا برید الصغرا، ارے ارے کس نے صغرا کی یاد دلا دی، رشت میں کس نے صغرا کا نام لے لیا، حسین کو مدینہ یاد آیا، ارے کس کا خط ہے؟ مولا آپ کی بیٹی کا خط ہے، حسین نے خط کو لیا، ارے خط کو پڑھنے لگے، کہا بابا ارے غریب بیٹی کا سلام، بابا میرے عباس کو سلام، میرے اکبر کو سلام، میرے قاسم کو سلام، بابا اب اصغر چلنے لگا ہو میرے اصغر کو سلام۔ امام نے خط کو لیا، مقتل کا رخ کیا، بیٹا اکبر صغرا کا سلام قبول کر لو، بھیا عباس صغرا کا سلام قبول کر لو، سب کو سلام سنایا، امام خط لے آئے قبر اصغر پہ رکھا، بیٹا اصغر صغرا کا،
الا لعنت الله علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا وبقي الليل وبقي النهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
پروردگار ان آنسوؤں پر رحمت نازل کر. میں دعا نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کئی ملکوں میں ہمارے بچے پریشان ہیں. دعا کریں عراق و پاکستان میں یہ عاشورہ کا دن بغیر کسی مصیبت کے گزر جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے. ڈیڑھ مہینے کے بچے کا قصور کیا کہ کوئی بم کے ذریعے سے اسے شہید کر دے. بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری. ڈیڑھ مہینے کے بچے کا قصور کیا. روایت یہ کہتی ہے کہ ہمارے آنسو امام کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. بعض روایتوں پر بعض لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں لیکن ہیں روایتیں ہمارے پاس. ہمارے یہ آنسو امام کے زخموں کا مرہم ہے. یہ روایت پڑھی تھی کسی عالم دین نے. اس نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں. سنا تھا کہ امام کے بدن پر سینکڑوں زخم تھے. بعض لوگ کہتے ہیں 313 تیروں کے زخم امام کے بدن کے اگلے حصے میں تھے. امام نے اپنی پیٹ دشمن کو نہیں دکھائی تھی. جتنے تیر تھے امام کے سینے پر تھے. کبھی تلوار کے زخم, کہیں نیزے کے زخم. جب کسی کو کچھ نہ ملتا تو وہ پتھر سے مار دیتا. شب عاشور ہے, دو جملے مجھے اجازت دیجیے. کوئی پتھر کوئی پھینک دیتا تو امام کے بدن پر زخم تھے. سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کا بدن چھلنی چھلنی ہو گیا تھا. اس کی تفسیر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے, کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس نے روایت پڑھی تھی کہ شیعوں کے آنسوں سے, آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں امام کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں. اس نے خواب میں امام کو دیکھا کہ امام کے سینے پر دو داغ تھے. عالم دین نے سوال کیا, مولا میں نے پڑھا ہے کہ آپ کے بدن پر سینکڑوں زخم تھے, یہ زخم کیا ہوئے؟ امام نے کہا تمہارے آنسوؤں نے ان زخموں کا مرہم بن گئے. وہ زخم مندمل ہو گئے. لیکن امام سے پوچھا مولا پھر یہ آپ کے دل پر, آپ کے سینے پر یہ دو داغ کون سے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا باپ کو بچے کی دو زندگیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. ایک بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ باپ کی امید بن جاتا ہے. ایک بچہ جب گھر میں رینگنے لگتا ہے تو وہ باپ کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے. سننا چاہتے ہو؟ ظالموں نے میرے دونوں بچوں کو مجھ سے جی. ارے میرے مجھ سے میرے اکبر کو چھین لیا, ارے مجھ سے میرے اصغر کو چھین لیا. جب تک ان کا حساب نہ ہوگا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین.
ماتم کے پرچے کے لیے ہلکا بنا لو.
یا حسین یا حسین या हुसैन रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी, 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 रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी। ए लाल मेरे आजा, ए लाल मेरे आजा, गोदी में सुलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी। ए लाल मेरे आजा, ए लाल मेरे आजा, गोदी में सुलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी। ऐ शेर मेरे मुझको तू जान से प्यारा है, इस गमज़दा मादर का तू ही तो सहारा है, बिन तेरे मेरे बेटा, बिन तेरे मेरे बेटा मैं जी नहीं पाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी, कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी। इस तपते हुए बन में तू सो नहीं पाएगा, मारोगी तू जब तक वापस नहीं आएगा, आजा तुझे ममता के, आजा तुझे ममता के साए में सुलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी। तकलीफ नहीं देना तुम अपने बिरादर को, घर खुद नहीं आ सकते आवाज दो मदर को, मकतल में तुम्हें लेने, मकतल में तुम्हें लेने मैं खुद चली आऊंगी, रो रो झूला मैं झूलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी, रो रो के कहा माने झूला मैं झूलाऊंगी। इस तपते हुए बन में तू सो नहीं पाएगा, मारोगी तू जब तक वापस नहीं आएगा, आजा तुझे म ममता के, आ जा तुझे ममता के साए में सुलाऊंगी, रो रो के कामाने झूला मैं झूलाऊंगी, रो रो के कामाने झूला मैं झूलाऊंगी।
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, 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 तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं। मैं ख्वाब में असगर तुझे, मैं ख्वाब में असगर तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं
मैं, तुझे झूला झूलाऊं।
लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, लौटाओ सफर से के बड़ी देर हुई है, बेताब हूँ कब से तुझे सीने से लगाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं। कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं
मैं, तुझे झूला झूलाऊं,
तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला
झूलाऊं।
सोचा था तेरी साल गिरा घर में करूंगी, सोचा था तेरी साल गिरा घर में करूंगी, तकदीर ये कहती है तेरा सोग मनाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे
झूला झूलाऊं,
तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे
झूला झूलाऊं,
तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे
झूला झूलाऊं।
बाबा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा, बाबा से तेरे तेरा जनाजा ना उठेगा, रुक जा जरा बास को दरिया से बुलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं
मैं, तुझे
झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं, तुझे
झूला झूलाऊं।
میں خواب میں اصغر تجھے, میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں, تجھے جھولا جھلاؤں, میں تجھے جھولا جھلاؤں,
تجھے جھولا جھلاؤں, میں تجھے جھولا جھلاؤں.
علی علی,
اس طرح کوئی روٹ کے ماں سے نہیں جاتا, اس طرح کوئی روٹ کے ماں سے نہیں جاتا, تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں, تجھے جھولا جھلاؤں,
میں تجھے جھولاؤں,
تجھے جھولا جھلاؤں,
میں تجھے جھولا جھلاؤں,
تجھے جھولا جھلاؤں,
میں تجھے جھولا جھلاؤں,
تجھے جھولا جھلاؤں,
میں تجھے جھولا جھلاؤں,
تجھے جھولا جھلاؤں, میں تجھے جھولا جھلاؤں. ریحان کے نوحے کی صدا بانوں کو آئی, ریحان کے نوحے کی صدا بانوں کو آئی, میں آنکھوں کے عشقوں کے سمندر کو بہاؤں, تجھے جھولا جھلاؤں,
میں تجھے جھولا جھلاؤں,
تجھے جھولا جھلاؤں,
میں تجھے جھولا جھلاؤں,
تجھے جھولا جھلاؤں, میں تجھے